تو اخلاص کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. سمجھے نا, بار بار سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى, کہ اعمال کا مدار ثواب کا نیتوں پر ہے اور انسان کو وہ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہو. تو دیکھیے یہاں بھی دل سے اس کا تعلق ہوا. نماز میں خشوع, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اپنی نماز میں خشوع کرنے والے کامیاب ہو گئے. تو کتنے اعمال ایسے ہیں کہ جس کا تعلق قلب سے ہے, دل سے ہے. تو معلوم ہوا کہ دل کی صفائی یہ بہت ضروری ہے. قرآن کی آیتوں سے بھی ہیں, قد افلح من تزکا, اسی طرح ونفسی وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور مشہور حدیث بار بار ہم سنتے ہیں, الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات, اس کے اخیر میں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو, کہ جب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست, یعنی جسم کے نکلنے والے اعمال, جب وہ بگڑتا ہے تو جسم سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. واذا فسد الجسد کلو, تو خلاصہ یہ نکلا کہ دل پر محنت کرنا یہ بھی ایک اہم مقصد ہے. سمجھائی بات, کل بھی آپ نے شب برات میں اس کے فضائل میں سنا ہوگا کہ بھائی عام مغفرت ہوتی ہے, کہ قبیلہ بنو کلب اس کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت ہوتی ہے. اس میں جی وہ بہت, ان کے یہاں بکریاں بہت زیادہ تھی, تو مثال میں پیش کرتے تھے کہ ان کے بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کے برابر انسانوں کی مغفرت ہوتی, لیکن دو کو خاص طور پر مستثنا کیا گیا, الا مشرکن او مشاہرین, مگر مشرک کہ جو شرک میں مبتلا ہو, چاہے شرک فی ذات ہو چاہے شرک فی صفات ہو. اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے, اللہ کی صفات میں بھی. تو بہرحال اس کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ سچی توبہ نہ کریں شرک سے. جیسے لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, یہ بڑا گناہ ہے بڑا ظلم ہے. اور دوسرا جس کو مستثنا کیا گیا, مشاہنین یعنی دل میں کینہ رکھنے والا, کینہ کپٹ میل عداوت حسد, یہ دنیا کی بنیاد پر. اگر الحب فی اللہ ہیں والبغض فی اللہ ہیں تو اس کی تو فضیلت آئی, اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ کے لیے عداوت وہ اور بات, لیکن کس کی محبت اللہ کے لیے ہے وہ تو اللہ جانے. سمجھائی بات, باقی دنیاوی معاملات کی وجہ سے, دنیاوی دولتوں کی وجہ سے, جاہ کی وجہ سے, یہ جاہ جو ہے یہ بھی دنیا کا ہی ایک حصہ ہے. سمجھے, حدیث میں آتا ہے نا حب الدنیا رأس کل خطیہ, کہ دنیا کی محبت یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے. تو دنیا کی محبت میں مال بھی ہے جاہ بھی ہے, مرتبہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, سمجھے یہ بھی اس میں داخل ہے. سمجھے بات, تو ان کی وجہ سے عداوتیں دشمناوٹیں, سمجھے بات, یہ اچھی نہیں ہے. سمجھے, اسی عام مغفرت کی رات ہے نا. اور اعلانات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مانگنے والا۔ ایسی عام رات میں بھی یہ دو کو خاص طور پر باقاعدہ رکھا گیا الگ۔ تو مشاہدین دلوں کا صاف نہ ہونا یہ بھی گناہ ہے، لیکن لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو آسمان پر ظاہر ہوا، جی سب سے بڑا گناہ جو آسمان پر ظاہر ہوا وہ کبر، تکبر۔ سمجھے بات، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافر، اس کا تعلق بھی دل سے ہے نا۔ اور زمین پر بھی جو سب سے بڑا گناہ ظاہر ہوا، سمجھے آئی بات، وہ دل کا گناہ ہے، یاد ہے، حسد۔ سمجھے آئی بات، سب سے بڑا گناہ زمین پر جو پہلے ظاہر ہوا بڑا گناہ، وہ حسد۔ سمجھے آئی بات، کہ حسد کی وجہ سے حابیل نے، قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ سمجھے آئی بات، قرآن شریف میں ہے۔ سمجھے بات، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اس میں ہے قصہ بیان کیا۔ تو کہتے ہیں کہ زمین پر جو بڑا گناہ ظاہر ہوا وہ دل کا گناہ، سمجھے بات، حسد۔ اور حسد اور عداوت کا تعلق دل سے، سمجھے بات۔ تو معلوم ہوا کہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ سمجھے، تو کل بھی چونکہ وہ شب برات کی فضیلت میں حدیث آئی تھی، اس لیے میرا رجحان اس کی طرف گیا کہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر نصیحت فرمائی ہے۔ یہ ہدایات نبوی کتابیں جو حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب دامت برکاتہ ہم نے مرتب کروائی تھی، اور کئی مجلسوں میں ہم نے ان پر سنایا تھا۔ سنیے بات، تو اس روایت کی وجہ سے پھر میرا ذہن اس کی طرف گیا کہ آج اسی کی تعلیم کریں ہم پھر، تاکہ سبق ہمارا پکا ہو جائے۔ سمجھ آئی بات، دل میں کھوٹ نہ رکھنے کی فضیلت، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال لی یا بنی ذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ۔ رواہ الترمذی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں، جیسے یا بنی کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، حالانکہ حضرت انس بیٹے نہیں تھے، وہ تو خادم تھے۔ ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گویا وقف کر دیا تھا 10 سال کی عمر میں، اور 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد میں کتاب ادب میں روایت موجود ہیں کہ کتنے سال انہوں نے خدمت کی حضرت انس رضی اللہ۔ تو یا بنی، یعنی پیارے انداز میں کہا، سمجھے، بیٹے تو نہیں تھے، خادم تھے۔ جیسے میں نے ابھی آیت اوپر سنائی کہ لقمان علیہ السلام نے بھی نصیحت کی، تو یا بنی لا تشرک باللہ، سمجھے، وہاں بھی یہ یا بنی، سمجھے بات۔ وفی نسخۃ الترمذی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وفی مشکاۃ المصابیح نقلا عن الترمذی باللفظ، یعنی ان لفظ کے ساتھ، من احب سنتی فقد احبنی، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ ترمذی کا حوالہ ہے مشکات کا بھی. ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نہایت ہی پیار بھرے انداز میں فرمایا. نہایت ہی پیار بھرے انداز میں فرمایا کہ بیٹا، اگر تم صبح و شام یعنی دن رات کے 24 گھنٹے میں، صبح و شام سے مراد یہ ہیں دن رات، اس حال میں بسر کر سکو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ یعنی میل، کینہ، کپٹ نہ ہو تو ایسا کر گزرو اگر تم سے ہو سکے. معلوم ہوا کہ یہ ذرا مشکل ہے سمجھنے کا، اس لیے فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے. سمجھائی بات. پھر مجھ سے فرمایا کہ بیٹا، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. وہ گرچہ درجے میں تفاوت ہوگا، وہ ایک جگہ ہم نے دیکھا تفسیر میں، تو انبیاء تو اپنے مقام پر ہوتے ہیں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرب مقصود ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی رہے گی. جیسے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو ان کے لیے مخصوص کمرے میں مخصوص بیڈ ہوتا ہے ان کا، سمجھا ہی بات، جگہ بھی مخصوص ہوتی ہیں، لیکن ان کے ملنے والے آ کر کے ملتے رہتے ہیں، سمجھا ہی بات، تو خوش ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء تو اپنے درجے پر ہوں گے وہ تو، لیکن یہ قرب مقصود ہے کہ ان سے ملاقات ہوتی رہے گی. اور یہی حدیث ترمذی شریف کی ایک دوسرے نسخے میں اس طرح آئی ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ عام، سمجھا ہی بات، دیکھیے عام، کہ جس نے بھی میری کسی سنت کو گویا زندہ کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سمجھے؟ مثلاً داڑھی کی سنت کسی علاقے میں جو ہیں مفقود ہو گئی ہے، سمجھے، کہ داڑھی رکھنے کو عیب سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا سنت ہے، ایک مشت، کسی علاقے میں یہ ختم ہو گئی ہے، عیب سمجھتے ہیں. اب کسی نے محنت کی، سمجھے، لوگوں پر، سمجھے، اور داڑھی کی سنت کو زندہ کر دیا، سمجھے، تو یہ جو ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا ادھر ممالک میں تو مستقل رسالہ لکھا داڑھی کا وجوب، سمجھے، داڑھی کا وجوب، سمجھے، اور پھر اس کا عربی کروایا حضرت شیخ. عرب ممالک میں جب دیکھا کہ اب یہ اہمیت نہیں رہی اس کی، سمجھے، تو داڑھی کا وجوب رسالہ لکھا حضرت نے، پھر اس کا عربی کروایا اور عرب ممالک میں اس کو تقسیم کروایا. دیکھیے یہ احیاء سنت، اس کا جذبہ، سمجھے. اور یہی حدیث ترمذی شریف کے حوالے سے مشکات شریف میں ان الفاظ سے آئی ہے کہ یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی وہ شخص جنت میں مجھ سے بہت قریب ہوگا، جنت میں مجھ سے بہت قریب ہوگا. تو یہ ہے، سمجھائی بات. اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ محبت نام ہے اتباع سنت خیر، اتباع خیر الورا کا. محبت کس کا ہے نا؟ محبت نام ہے اتباع خیر الورا، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھائی بات. جی، حوث رانوں کو یا رب یہ حقیقت کون سمجھائے. یعنی صرف ہم دعویٰ کریں محبت کا اور سنت کا اہتمام نہ ہو تو یہ تو دعویٰ ہے صرف, کہ بھائی یہ حقیقت کون سمجھائے. سمجھے. اب آگے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا, یہ بھی شیخ الحدیث ہے, اس کو مرتب کرنے والے جی مولانا محمد شوکت علی صاحب باگل پوری. فائدہ, حدیث پاک کا حاصل یہی ہے کہ مومن کا دل لوگوں کی طرف سے آئینے کی طرح صاف ہونا چاہے, جہاں تک ہو سکے کسی کی طرف سے دل میں کینہ کپٹ اور میل نہ ہو. قرآن نے بھی خاص طور پر دعا سکھائی, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, پھر آگے ہیں ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. یہ دعا دھیان سے اللہ سے مانگنی چاہیے, دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ یا اللہ مومنوں کے لیے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. یہ مبارک عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس سے بڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے محبت کا سبب اور جنت میں آپ کی رفاقت کا ذریعہ ہے, جو ایک مومن کے لیے ہفتے اقلیم کی دولت سے بڑھ کر ہے. ساتوں ملک مل جائیں, سنیے بات, پوری دنیا جانے, اس سے بڑھ کر ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی یا آپ کی رفاقت جنت میں مل جاتی. تاہم اس جگہ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ سنت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنے کا مطلب صرف زبانی خرچ اور جھوٹا دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ محبت کا لازمی تقاضا اطاعت ہے. یہی بات, من احیا سنتی فقد احیانی والے نسخے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر محب اپنے محبوب کے نقش قدم پر نہیں چلتا, محب محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر نہیں چلتا تو ایسی محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. نہیں, ہم ایک طرف تو دعویٰ کریں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے, سمجھائی بات, تو کہا یہ تو دعویٰ ہے اس میں, ہاں ہم کافر نہیں کہیں گے ہم, سمجھائی بات, لیکن کامل مومن نہیں ہو سکتا. مشہور حدیث ہے, لا یومن احدکم حتی اکون احب الی. مفتی بغداد علامہ سید محمد آلوسی بغدادی نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ محبت الہی کا معنی بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ نعم هذا الحب يستلزم الطاعة, یعنی یہ محبت جو ہے یہ طاعت کو لازم ہے, اگر محبت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضرور کرے گا. قال الوراق ابو الحسن عبد الوہاب ابن عبد الحکم بن نافع الوراق البغدادی, وہ کہتا ہے, یعنی وہ شعر عربی, تعصل الہ وانت تظہر حبہ, شاعر کہتا ہے ہمیں خطاب کر کے, تعصل الہ وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديء لو كان حبك صادقا لأطعته لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. روح المعاني, روح المعاني میں یہ شعر لکھا ہے, اس کا ترجمہ دیکھیں. ہاں محبت کے لیے اطاعت اور فرما برداری لازمی چیز ہے, اس کے بغیر محبت تام نہیں ہوتی. جیسا کہ شیخ ابو الحسن عبد الوہاب ابن عبد الحکم بن نافع وراق بغدادی فرماتے ہیں کہ تم حق تعالی شانہ کی نافرمانی کرتے ہو پھر بھی محبت الہی کا دم بھرتے ہو. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں یعنی گناہ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. تم حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کرتے ہو پھر بھی محبت الہی کا دم بھرتے ہو, بخدا یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اگر تمہارے دل میں حق تعالیٰ شانہ کی سچی محبت ہوتی, اگر تمہارے دل میں حق تعالیٰ شانہ کی سچی محبت ہوتی تو تم اس کے حکموں پر چلتے, تم اس کے حکموں پر چلتے, کیونکہ سچا عاشق اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. سچا عاشق جو ہے اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. تو جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور راستہ خود قرآن نے بتایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یعنی دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی امتی نبی کے درجے میں ہوگا جیسے میں نے ابھی کہا تھا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محیب اور محبوب ہر ایک اپنے اپنے درجے میں ہوگا. جی دنیا میں نبی کے ساتھ محبت اور قرب اتباع کے بدولت وہاں زیارت اور ملاقات اور ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا, یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ بالکل نبی کے درجے پر ہوگا, نہیں بات, نبی تو اپنے درجے پر ہوں گے لیکن نبی سے محبت رکھنے کی برکت سے وہاں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور قرب نصیب ہوگا. درجات کے فرق سے زیارت و ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. درجہ تو ہوگا اوپر, جیسے فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس ایک ہی ایئر میں سب جو ہیں ٹریولنگ کرتے ہیں, مسافر ٹریولر تو سب ہیں مسافر, لیکن درجات مختلف ہوتے ہیں, کوئی فرسٹ کلاس میں ہوتا ہے, کوئی سیکنڈ کلاس میں ہوتا ہے, کوئی تھرڈ کلاس میں ہوتا ہے, ہے نا. تو اسی طرح جنت میں نبی بھی ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, لیکن سب کے درجات الگ ہوں گے. قرآن شریف میں ہیں پانچویں پارے میں, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار درجے بیان کیے نا, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان چار جماعتوں کے ساتھ ہوگا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, جن پر ہم نے انعام کیا, اللہ نے انعام کیا, کون کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پھر آگے فرمایا, وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, یہ اچھے ہیں دوست ہونے کے اعتبار. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ رہیں تو پھر پہلے بتایا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, سمجھے؟ تو بھائی دوستو, یہ جو محنتیں ہیں نا ساری, مجلس کہو, مدرسے کی لائن سے, دعوت و تبلیغ کی لائن سے, یہ ساری محنتیں اسی لیے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں. اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو پھر وہاں آخرت میں کامیابی. ورنہ جو فضائل نماز میں آپ پڑھتے ہیں کہ بھائی جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, اللہ حفاظت کریں, قضا کر دیتا ہے, تو وعید میں آیا ہے نا کہ بھائی ان کا حشر فرعون, قارون, حامان ہے نا, ان کے ساتھ. قرآن میں بھی ہیں, خاص طور پر سورہ یاسین میں, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, وہاں اعلان ہوگا کہ مجرمین الگ ہو جائے, کتنی پشیمانی ہوگی, سمجھائی بات. تو بہرحال اگر ہم جنت اور اس کے درجات اور نیک لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر ایمان اور اعمال ضروری ہیں, سمجھے؟ شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے, سمجھے؟ کہ جی ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے تو وہاں ہوں گے. بے شک اللہ والوں کے ساتھ محبت بہت اچھی چیز ہے, سمجھے؟ لیکن اللہ والوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس پر چلنا بھی چاہیے, سمجھے نا. جی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب ولہ ما اکتسب, المرء مع من احب ولہ ما اکتسب, کہ آدمی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہیں اور اس کے لیے اس کا بدلہ ہوگا جو اس نے کمایا. صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ محبت کرے گا, بلکہ آگے ایک جملہ آپ نے یہ بھی فرمایا, وَلَهُ مَقْتَصَبَ, جو اس نے کمایا یعنی جو اعمال کیے وہ اس کو ملیں گے, سمجھائی بات. آدمی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہیں اور اس کے لیے اس کا بدلہ ہوگا جو اس نے کمایا, یعنی وہ اپنے عمل کے مطابق جنت کے اندر اپنے درجے میں ہوگا, اپنے محبوب سے ملاقات کرتا رہے گا, قرب و محبت کی بنا پر محبوب سے ملاقات میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جنت کے اندر انبیاء کرام کے مخصوص درجات ہیں, جن میں سب سے امتیازی درجہ جو ہیں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان درجات میں غیر انبیاء کی رہائش کی گنجائش نہیں ہوگی. پھر ترتیب وار صدیقین, شہداء, صالحین کے درجات ہیں جن میں عام مومنین کی رہائش نہیں ہوگی. ہاں, دنیا میں ان حضرات کے ساتھ محبت اور تعلق رکھنے والے فرما بردار مومنین کو جنت میں ان مقدس ہستیوں کا قرب, زیارت اور ملاقات اور ان کی مجلسوں میں بلا روک ٹوک جانے اور بیٹھنے کا شرف حاصل ہوگا, اور آدمی کے لیے یہی شرف کافی ہے. آدمی کے فخر کے لیے یہی شرف کافی ہے. حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اور کوئی حکم ماننے والا اور اس کے رسول کا وہ اس کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین, اور اچھی ہے ان کی رفاقت. اللہ تعالی ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء, صدیقین, شہداء کی رفاقت نصیب فرمائے. اور برے لوگوں کے ساتھ حشر سے ہماری حفاظت فرما. اور اس میں خاص طور پر آج کی مجلس میں ایک عمل بتایا گیا کہ بھائی اگر ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں تو پھر جو ہے ہم ہمارے دلوں کو پاک صاف رکھیں. اس کی وجہ سے یہ دولت نصیب ہوگی. اللہ سے مانگنا بھی چاہیے اس کو. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. خاص طور پر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور میں نے جو قرآن شریف کی دعا بتائی, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور بھی دعائیں ہیں, اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک. خاص طور پر یہ دعا کریں, اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سوائی السبیل واہدنا الی سوائی السبیل. اللهم ثبتنا على الإيمان وعمتنا على الإيمان وأدخلنا الجنة بغير حساب مع المتقين مع الأبرار مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا لطيف يا غفار. قرآن شریف میں بھی ہیں, ان في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب کے آخر میں ہیں. خاص طور پر نیک لوگوں کے ساتھ وفات اس کو مانگا گیا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج شب برات بھی ہیں, شب برات تو گئی تو دعاؤں کا اہتمام کریں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. انشاءاللہ رمضان میں اب ظہر بعد مسجد محمودیہ میں ذکر کی مجلس ظہر بعد ہوتی رہے گی. ہر سال کے طرح معمول کے مطابق ظہر بعد تھوڑی دیر جس کو فرصت ہو ٹائم ہو اس میں شرکت کیا کریں. انشاءاللہ رمضان میں روزہ بھی ہوتا ہے اور ذکر بھی, تو دل اس کی وجہ سے منور رہتا ہے, تلاوت بھی کرتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب. سبحان اللہ.